السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں. تقوی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے، اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے. تقوی کے دائرہ میں انسان محفوظ ہے، اور اگر تقوی سے انسان باہر زندگی گزارے، انسان کی ہر زندگی کا پہلو اور زندگی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، انسانی نہیں رہتا. تقوی کا اہم ترین میدان جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جو انسان کی اصل زندگی کے راستے کو، مسیر کو متعین کرتا ہے، وہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر، دوسروں کے ساتھ جڑ کر اور باہمی زندگی، جس سے انسان زندگی اپنی گزارتا ہے، لیکن یہ زندگی ایک جز یا رکن کے طور پر، عضو کے طور پر گزارتا ہے. جیسے انسان کے بدن میں اعضاء ہیں، انسان کے یہ اعضاء اپنی اپنی حیات رکھتے ہیں، لیکن بدن کی حیات کے رہنے منت ہیں. اسی طرح سماج میں افراد، طبقات اپنی اپنی حیات، زندگی رکھتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی زندگی کے رہنے منت ہے. اگر اجتماعی زندگی انسان کی ختم ہو جائے تو اعضاء خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہر چند بدن، جیسے انسان کا بدن ہے، اس بدن کی اجتماعیت افراد کے ملنے سے تشکیل پائی ہے، لیکن افراد مستقل طور پر بدن سے ہٹ کر اپنی اعضاء، اپنی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گزار سکتے یا زندہ نہیں رہ سکتے. ہوبہو سماج کی یہی مثال ہے. تمام علماء نے، سماجی علماء، سائنسدانوں نے یہی تمثیل پیش بھی کی ہے، اور اتفاق سے یہی مثال دینی نصوص اور روایات میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مثل المؤمنین کا مثل الجسد. رسول اللہ نے بھی انسان کی اجتماعی زندگی، مومنین کی باہمی زندگی کو جسد سے مثال دی ہے، جیسے بدن ہے انسان کا. تو جو قوانین عضو اور بدن کے ہیں، اعضاء اور جسم کے ہیں، وہی قوانین افراد اور سماج کے بھی ہیں. تو بدن، اعضاء سارے سالم بدن میں ہوں تو اعضاء کارآمد ہوتے ہیں. اگر بیمار بدن میں ہوں اور ناقص بدن میں ہوں، اعضاء سالم بھی ہوں، بدن ناقص ہو یا بدن کے بنیادی ارکان ناقص ہوں، تو انسان ناقص زندگی گزارتا ہے، یعنی اعضاء کارآمد نہیں ہوتے ناقص بدن کے اندر. اسی طرح اگر سماج ناقص ہے، معیوب ہے، بگڑا ہوا ہے، فاسد ہے، اور افراد سالم ہیں، یہ سالم افراد ناقص سماج کے اندر ناکارہ لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے بیمار بدن میں آنکھ سالم ہو، بیمار بدن کا ہاتھ سالم ہو، بیمار بدن کی زبان سالم ہو، تو یہ سالم ہونے کے باوجود ناکارہ ہیں یہ اعضاء سارے. اسی طرح سماج اگر فاسد ہے اور اس کے اندر بگاڑ ہے اور افراد سالم ہیں، تو یہ افراد ہر چند فاسد نہیں ہیں لیکن ناکارہ ضرور ہیں، ناکارآمد ہیں، یہ اس فاسد سماج میں مفلوج عضو کی طرح ہیں، جس کو فالج ہو اس کی طرح ہیں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو سالم افراد موجود ہیں لیکن بے اثر، بے خاصیت اور ناکارہ ہیں، چونکہ مجموعی طور پر سماج فساد کا شکار ہے یا بیمار ہے، اس وجہ سے سالم افراد، نیک افراد، متدین افراد یا سمجھدار اور عقل مند افراد ناکارہ عضو کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. اس میں یہ کارآمد زندگی نہیں ہے ان کی. قرآن کریم نے اسی لیے سماج کو سالم بنانے کے لیے جو سماجی ضابطہ معین کیا ہے، جسے ہم نے مکمل نظر انداز کر دیا ہے اور اسے غیر ضروری قرار دیا ہے، وہ ہے کہ سماجی معیت کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ سماج کی تشکیل میں، سماج کی بنیاد میں جو روابط قائم ہونے ہیں، ان روابط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کیا ہے، نہ کہ آپ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے مومن اپنی ثوابدید پر، اپنی مفادات کی خاطر، اپنی سہولتوں کو دیکھ کر کہیں بھی جا کر کسی بھی سماج کا حصہ بن جائیں، بلکہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کونوا مع الصادقین. البتہ پہلے تقوی کا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو ایمان لائے ہو اپنا حفاظتی نظام قائم کرو، حفاظت کرو، حفاظتی بندوبست کرو، اور صادقین کے معیت میں آ جاؤ، صادقین کے ہمراہ آ جاؤ اور صادقین کے ساتھ زندگی گزارو. یہ اصل بنیادی رکن ہے سماجیات کا، کہ صادقین آپ نے انتخاب کرنے ہیں، نہ کہ آپ اپنی ظاہری مادی سہولتیں دیکھ کے وہاں پر جا کے زندگی اختیار کریں. ہر چند کوئی صادق آپ کی معاشرت میں، آپ کے رابطے میں یا آپ کے نظم میں موجود نہ ہو، آپ کے سماج میں کوئی صادق نہ ہو، سارے کذاب ہوں، مفاد پرست ہوں، ظالمین ہوں، فاسقین ہوں. صادقین کے مقابلے میں قرآن کریم نے کاذبین کا ذکر کیا ہے، ظالمین کا ذکر کیا ہے، منافقین کا تقابل کیا ہے صادقین کے ساتھ. یعنی انسان یا صادق ہے یا منافق، یا صادق ہے یا کاذب، یا صادق ہے یا ظالم، یا صادق ہے یا فاسق. یہ نہیں ہو سکتا کہ صادق بھی ہو اور فاسق بھی ہو، صادق بھی ہو اور ظالم بھی ہو، صادق بھی ہو اور کاذب بھی ہو. چونکہ بنیادی طور پر قرآن کی ہدایت کا سماجی نظام شروع سے ہی نظر انداز کر دیا گیا، تعلیم اور نصاب سے ہی نکال دیا گیا سماجی نظام. آج کے علوم دینیہ میں قرآنی سماجیات نہیں ہیں، نصاب کا حصہ نہیں ہے، اور اگر نصاب کا حصہ قرار دیں تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے نصاب کی جو اس نصاب میں پڑھائی جائے. اس لیے مکمل طور پر نظر انداز ہے، چونکہ آغاز میں ایسے حادثات پیش آئے کہ مومنین نے غیر صادق معاشروں میں زندگی کی خو کر لی ہے. اس وقت مجبوری ہوگی کہ انسان تحفظ کے لیے یا کسی مجبوری اضطرار کے تحت غیر صادق نظام میں آ کر یا معاشرے میں آ کر زندگی گزارتا ہے، تو بعد والوں نے اسی کو دین کا حکم سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ معیت سماجی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ یہ معیت، یہ آیہ کریمہ جو جس میں یہ حکم سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ 119 ہے، اس کا سیاق جنگ ہے، یعنی اتری حالات جنگ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر تیار کر کے جنگ میں گئے اور اس جنگ میں کچھ لوگ شامل نہیں ہوئے اور پیچھے رہ گئے ہیلے بہانے کر کے، اور پھر رسول اللہ جنگ سے جب واپس آئے تو باقی لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہماری مجبوریاں تھیں یا کذب کا سہارا لیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں گئے لیکن انہوں نے اقرار کر لیا گناہ کا، جرم کا، کہ کوئی عذر نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نہیں گئے، ڈر کے نہیں گئے یا نقصان سے بچنے کے لیے نہیں گئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، جہاں بھی ہوں صادقین، میدان جنگ میں ہوں تو ان کے ساتھ رہو، میدان صلح میں ہوں ان کے ساتھ رہو، میدان امن میں ہوں ان کے ساتھ رہو، جس میدان میں صادقین ہیں سچے، اس میدان میں آپ بھی ان کے ہمراہ، ان کی معیت میں اور ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج کی ہماری زندگی، مومنوں کی زندگی، یہ ان کی اپنی ثوابدیدی زندگی ہے، مفاد پرستانہ زندگی ہے، قرآنی اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور اپنی تشخیص کے مطابق، جہاں سہولت دیکھتے ہیں، جہاں آسانی دیکھتے ہیں، جہاں آرام و راحت دیکھتے ہیں، وہاں اس طبقے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اس تنظیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس جماعت میں چلے جاتے ہیں جہاں سے انہیں مفادات ملتے ہوں یا جہاں پر ان کے مادی مفادات پورے ہوتے ہوں۔ لیکن قرآن کریم نے صادقین کی معیت کا حکم دیا ہے۔ روایات میں، آغاز باس میں یہ عرض کیا تھا کہ روایات میں، شیعہ روایات میں اس آیہ کریمہ کا مصداق اہل البیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین سے مراد اہل البیت ہیں، اور بہت ساری قرآن کی آیات کے بارے میں اس طرح کی روایات موجود ہیں، اور علماء نے ان روایات کے مطابق ہی ان آیات کا معنی، مفہوم، مراد لیا ہے، لیکن یہ ضابطہ قرآن فہمی کا ہمارے ذہن میں رہے مومنین کے لیے، جن کو توفیق ہے قرآن پڑھنے سمجھنے کی، فرصت مل جاتی ہے اپنی مصروفیات میں، اپنی گھریلو زندگی، پیشہ ورانہ زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی میں، چونکہ اکثریت کو فرصت نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی، نہ قرآن سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے قرآن کو متروک اور مہجور رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھار کوئی مر جائے تو انہیں قرآن پڑھنے سننے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ یہ تو روزمرہ کی کتاب ہے، دستور روز کا ہوتا ہے، آئین روزانہ کا منشور ہوتا ہے جس پر روزانہ عمل ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کی کتاب ہم نے فراموش کر دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، اور صادقین بتایا ہے کہ کون ہیں، قرآن نے کیا معیار بتایا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ صادقین سے مراد اہل البیت ہیں، اور اس طرح کی دیگر روایات بھی آیات کے ضمن میں ہیں جن کو اہل البیت علیہ السلام پر تطبیق کیا گیا ہے، اور یہ ان میں سے بعض صحیح روایات ہیں، یعنی سند بھی درست ہے ان کی اور دلالت و معنی بھی ان کا درست ہے، لیکن جیسے بعض محقق علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ روایات تفسیر نہیں ہیں، یہ روایات تطبیق ہیں، یعنی یہ روایات آیات کا معنی نہیں کر رہی بلکہ آیات کے معانی کا مصداق بیان کر رہی ہیں۔ جیسے جن روایات کے اندر لفظ پانی استعمال ہوا ہے، ما، تو پانی کا ایک معنی ہے اور پانی کا مصداق ہے، تو اگر کسی جگہ پر پانی کے مصداق کی طرف اشارہ کیا جائے، دریا میں بہنے والا پانی، نہر میں بہنے والا پانی، بارش میں اترنے والا پانی، حوض کے اندر کھڑا ہوا پانی، یہ پانی کے معانی نہیں ہیں جو زمین پہ مختلف شکلوں میں ہیں، یہ مصادیق ہیں معنی کے۔ اسی طرح اہل البیت علیہم السلام صادقین کا سب سے کامل عرفا و اعلیٰ مصداق ہیں، سب سے اعلیٰ مصداق صدق کا اور صدیقین کا اور صادقین کا ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ لیکن یوں نہیں کہ معنی ہی صادق کا مطلب ہی ائمہ ہیں یا اہل البیت ہیں، چونکہ بعض نے اس طرح معنی اور تأثر دیا ہے کہ صادق کا مطلب ہی امام ہوتا ہے یا صادق کا مطلب معصوم ہوتا ہے۔ صادق کا سب سے اعلیٰ عرفہ کامل مصداق ائمہ اطہار و اہل البیت علیہم السلام ہیں، معصومین علیہم السلام ہیں، لیکن منحصر نہیں ہیں عنوان صادق ائمہ کے اندر۔ مصادیق میں سے جتنے مصادیق ہوں، ممکن ہے ایک معنی کے 100 مصداق ہوں، ایک معنی کے 1000 مصداق ہوں، ایک معنی کے لاکھوں کروڑوں مصداق ہوں۔ جیسا کہ عنوان انسان ہے تو انسان کا ایک معنی ہے جس کے مصادیق ہیں، یہ مصادیق اس وقت اربوں کی تعداد میں ہیں، کئی 100 کروڑ مصادیق عنوان و معنی انسان کے پائے جاتے ہیں، ان سب کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاذب منحصر نہیں ہیں کذب چند افراد میں، منافقین میں، بلکہ کاذب تمام انسانی نسلوں کے اندر ہیں، اور صادق بھی تمام انسانی نسلوں کے اندر ہیں۔ ہر نسل کے صادق اور ہر نسل کے کاذب، یہ اس نسل میں شناخت ہونے چاہیے۔ اصل اہم مصادیق وہ نہیں ہیں جو تاریخ میں گزر گئے ہیں، مثلا منافق ایک عنوان ہے جس کے مصادیق تاریخ میں گزر چکے ہیں، رسول اللہ کے عہد میں منافق تھے، ائمہ اطہار کے زمانے میں منافق تھے، بعد میں منافق تھے، لیکن ہمارے لیے وہ منافق کوئی سود زیان نہیں رکھتے، نقصان نہیں دیتے ہمیں وہ منافق، ہمیں اپنے زمانے کے منافق پہچاننے ہیں اسی معنی اور معیار کے مطابق جس کے تحت وہ منافق تھے یا منافقت کا مصداق بنے۔ آج کی نسل کو آج کے منافق سے بچنا ہے، چونکہ یہ منافق اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پس صادقین ہر نسل کے صادقین ہیں، ہر نسل میں صادق موجود ہیں، سچے موجود ہیں۔ صدق علماء نے تشریح کی ہے، اس کی خوبصورت معنی بیان کیے ہیں کہ صادق اس کو کہتے ہیں جس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، اور صادق اس کو کہتے ہیں جس کا قول و فعل اس کے اعتقاد کے بھی مطابق ہو، اس کے ایمان کے بھی مطابق ہو، اس کے نظریے کے مطابق ہو، اور صادق اس کو کہتے ہیں جس کا قول و فعل اور ایمان و اعتقاد واقعیت اور حقیقت کے بھی مطابق ہو۔ صادق وہ نہیں ہے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کہتا بھی غلط ہے کرتا بھی غلط ہے، چونکہ جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے یہ اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اور اگر ممکن ہے اعتقاد کے مطابق ہو لیکن یہ عقیدہ اس کا حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے صدق میں یہ شرط ہے کہ قول مطابق فعل ہو، فعل مطابق اعتقاد ہو، اور اعتقاد مطابق حقیقت ہو، اس کو ہم کہیں گے یہ سچا انسان ہے۔ ورنہ سارے لوگ جو اب کوئی کام کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق ہی ہوتی ہے، عقیدہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ عقیدہ واقعیت کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے سچے نہیں ہیں یہ لوگ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو کہا، منافقین نے ایک صحیح بات کی، سچی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ منافق نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بات، یہ قول منافق کا اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے رسول، لیکن ویسے زبانی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس کاذب ہر وہ شخص ہے اور مصداق ہے جو جھوٹ, جس کا قول, جس کا فعل اعتقاد کے مطابق نہ ہو, یا جس کا قول و فعل و اعتقاد حقیقت کے مطابق نہ ہو, یہ جھوٹا انسان ہے. یہ ممکن ہے دانستہ جھوٹا ہو اور ممکن ہے نادانستہ جھوٹا ہو, کہ زیادہ نادانستہ جھوٹے زیادہ ہوتے ہیں, جنہیں واقعیت کا علم نہیں ہوتا لیکن گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, کہ اکثر ایسے ہیں اظہارات میں جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں اظہار کر دیتے ہیں. کسی پوچھو فلاں آدمی کہاں ہے تو انہیں نہیں پتہ کہاں ہے, لیکن یہ کہہ دیتے ہیں فلاں جگہ ہوگا, جھوٹ ہے یہ, چونکہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے, نادانستگی میں جھوٹ بولا ہے آپ نے. عالم نہیں ہو, آگاہ نہیں ہو, جانتے نہیں ہو, لیکن دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھے میں جانتا ہوں, اور خبر بھی اس کے مطابق آپ نے دے دی ہے, یہ جھوٹ ہے یہ. اب جھوٹوں کے ساتھ انسان اگر معاشرت اختیار کر لے, جیسا کہ ہم اس میں مبتلا ہیں, آپ دکان پہ جائیں دکاندار جھوٹ بولتا ہے, آپ سڑک پہ جائیں وہ جھوٹ بولتا ہے, آپ پڑوسی جھوٹ بولتا ہے, رشتہ دار جھوٹ بولتا ہے, ساتھی جھوٹ بولتا ہے, ممبر کو دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں, تو پورا معاشرہ ہی جھوٹ میں لتڑا ہوا ہے, پورا سماج جھوٹ کے اندر آلودہ ہو گیا ہے. اس جھوٹ میں جب آپ رہیں گے تو یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ سچائی کا راستہ جھوٹوں کے اندر رہ کر طے کر سکیں. قدم قدم پر جھوٹوں کے ساتھ ملنا رہنا اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اجتماعی سماجی رابطہ رکھنا آپ کی ضرورت بن جاتا ہے, چونکہ آپ نے جھوٹوں کے ساتھ زندگی اختیار کی ہے, تو پھر ان کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو, اور قدم قدم پہ رکھتے ہیں خیال جھوٹوں کا ہم, اور یہ جھوٹ کی زندگی یا جھوٹ کی بنیاد پر زندگی تباہی ہے, سماجی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی تباہی ہے. بعض لوگ آج متاثر ہیں, مسلمان ہمارے مغربی معاشروں میں, اور ایک گواہی یہ سارے دیتے ہیں کہ مغرب میں جھوٹ نہیں بولتے, وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہ ضروری ہے یہ مطلب سمجھنا کہ نہیں بولتے. کون سا جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ جو ان کے معاشرتی نظام یا ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے وہ وہاں جھوٹ نہیں بولتے, لیکن پورا معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. لیکن بعض عملی میدان میں, مثلا آپ دکاندار سے پوچھیں کہ یہ چیز جو میں کھانے کی لے رہا ہوں اس کے اندر فرض کریں چربی ہے یا نہیں, تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کہہ دے گا کہ اس میں چربی نہیں ہے, چربی کے بغیر, وہ یہ سچ ہے. لیکن اگر پاکستان میں پوچھیں اس سے تو وہ آپ کو قسمیں کھا کے کہے گا کہ یہ اعلیٰ چیز ہے, ناقص ترین چیز کو, آلودہ چیز کو وہ کہے گا یہ اعلیٰ چیز ہے. ایک مومن ہی بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان میں جو فیکٹریاں ایئر کنڈیشن بناتی ہیں اور اے سی بناتے ہیں, ایئر کنڈیشن اور فریجیں جن میں کمپریسر گیس والا استعمال ہوتا ہے, تو یہ یہاں بہت سارے کارخانے لگے ہوئے ہیں یہ نئی چیزیں بنا کے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی نے آرڈر دیا ہے کہ ہمیں جرمنی سے یا یورپ سے استعمال شدہ سکریپ کمپریسر چاہیے, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں آرڈر کہ یہ لا کے دیں. وہ انہوں نے کیا کرنے ہیں, وہ لا کے ان کو رنگ روغن کر کے آپ کی فریج میں نئی بنا کر آپ کو پیش کرنا ہے. یہ ایک گواہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, کہ چونکہ ایک مومن نے کہا کہ یہ انہوں نے ہم سے منگوانے چاہے ہیں, آرڈر دیا ہے کہ یہ ہمیں منگا کے دیں. کیا کریں گے اتنے لاکھوں کمپریسر سکریپ جو ادھر اٹھا انہوں نے اتار کے پھینک دیے ہیں, وہ آپ کیا کرو گے؟ وہ ان کے لیے بہت کارآمد ہیں, اس میں دوبارہ گیس بھریں گے, بے شک وہ خراب ہے, اس لیے جب آپ یہ چیز خریدتے ہیں دو تین مہینے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. جو آپ کے جہاں جہاں جن چیزوں میں کولنگ کے لیے یہ کمپریسر ضروری ہوتے ہیں, وہ جھوٹ پر سارا نظام قائم ہے, اور اس جھوٹ کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں اس جھوٹ سے، ہمارے بھی تجارت ہوتی ہے ان جھوٹوں کے ساتھ، ہمارا بھی والا پالا پڑتا ہے ہمارا اسے، وہ پوری بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ آپ نے معاشرت سچوں کے ساتھ رکھنی ہے۔ ہم اپنے بچے پڑھاتے ہیں، کہاں بھیجتے ہیں، کن سکولوں میں بھیجتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر ہیں؟ کاروباری سکول ہیں، نام تعلیمی ادارہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر تعلیم کے علاوہ باقی سارے وہ طوطا بنا رہے ہوتے ہیں، بندر بنا رہے ہوتے ہیں، نام اس کا تعلیم رکھا ہوا ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ وہاں پر اپنے بچوں کو سچوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے، صادقین کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، یا صادق صدق کی بنیاد پر معاشرہ کیوں نہیں بناتے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کسی نے روکا ہے آپ کو کہ سچ سچ نہیں بولنا آپ نے، یا سچ کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنی؟ کوئی ایسا افتاد آ پڑی ہے آپ پر، آفت آ پڑی ہے؟ اختیار کیا ہے جھوٹ کا راستہ اور ہم جھوٹ کے خوگر ہو گئے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن سچے ہیں کون ہیں؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے، چونکہ ہم میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، کونوا مع الصادقین، یعنی میرے ساتھ آ کے مل جاؤ، باقی سارے لوگ میرے ساتھ آ کے مل جائیں، سچا میں ہوں۔ ہم پہلے قرآن سے پوچھیں، چونکہ قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، ہم اس کو چھوڑا ہوا ہے باقی احکام کی طرح، لیکن بات تو کریں اس کے بارے میں، ہم عمل نہیں کرتے اس پر۔ سچوں کو، سچ کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، یا سچوں کے ساتھ زندگی پسند نہیں ہے۔ قرآن سمجھ تو جائیں کہ ہے کیا ماجرا، کیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے کہاں ہیں، کون ہیں سچے؟ قرآن کریم نے متعدد آیات میں سچوں کا ایڈریس دیا ہے ہمیں کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ ان میں چند آیات ہم مشاہدہ کرتے ہیں جو اس میں قرآن نے ہمیں سچوں کا پتہ دیا ہے، ایڈریس دیا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تین چار آیات ہم پڑھتے ہیں، ویسے متعدد آیات میں سچوں کا ایڈریس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیہ مجیدہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن میں دوسری آیت پہلے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ وہ زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ توبہ میں فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچے کون ہیں؟ اور ہر چند اہل البیت صادقین کا سب سے کامل اور اعلیٰ مصداق ہیں، لیکن قرآن چونکہ تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے، ہر نسل میں سچے اور جھوٹے، ہر نسل میں مومن اور منافق، تمام طبقہ بندی جو قرآن نے کی ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت بھی مصادیق موجود تھے، آج بھی اس کے مصادیق موجود ہیں، اور اگر کوئی آیت ایسی ہو جس کا مصداق آج نہیں ہے، فقط عہد رسول اللہ میں تھا، تو وہ آیت آج کی نسل کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ہدایت اس کے اندر نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ یہ ہدن للناس، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ بس مصادیق اس کے ہر نسل میں ہیں، ہر عنوان اور ہر طبقے کے، جیسے مومن ہر نسل میں ہوں گے، مومن کم ہوں یا زیادہ ہوں لیکن ہوں گے، ہر نسل میں مومن ہوں گے، ہر نسل میں منافق ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، جو عناوین قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ سارے ہر نسل میں تکرار ہوں گے۔ صادقین کا حکم دیا گیا ہے سب کو، یہ حکم عام ہے، ہر چند ایک ماجرا میں ایک خاص موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اسی دن کے لیے تو نہیں تھی یہ آیت، قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک خاص جگہ پر آیت نازل ہوئی ہے، خاص جمعیت کو، کے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے اور قیامت تک ہے یہ. اسی طرح کونوا مع الصادقین سب کے لیے ہے، ہم مجبور و معمور ہیں شرعی طور پر کہ صادقین کے ساتھ زندگی گزاریں. صادقین کے مقابلے میں جو طبقات ہیں، کاذبین، ظالمین اور فاسقین، منافقین، ان کے ساتھ زندگی جرم ہے، قرآن کی نگاہ سے ناجائز ہے. یعنی وہ زندگی جو جس میں تعامل ہو، جس زندگی میں لین دین ہو، جس زندگی میں اعتماد ہو، جس زندگی میں یعنی باہمی زندگی جس کو کہتے ہیں، اگر کسی معاشرے میں منافق ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن آپ کا منافق سے کوئی کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ اس کی جماعت میں ہے، نہ اس کی پارٹی میں ہے، نہ اس کی حکومت میں ہے، نہ اس کے ادارے میں ہے، نہ اس کے ماتحت ہیں، نہ اس کے دوست ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی معیت میں نہیں ہو، مع المنافقین نہیں ہیں. یا ایک معاشرے میں مومن بھی ہے اور کاذب بھی ہے، لیکن کاذب کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مع الکاذبین نہیں ہے. معیت یعنی نظریاتی معیت، عملی معیت اور معاشرتی معیت، یہ معاملات کی معیت مراد ہے. اگر آپ نظریاتی طور پر کسی جھوٹے کے ساتھ ہو تو صادقین کے ساتھ نہیں ہو، اگر آپ کسی جھوٹی پارٹی میں ہو، جھوٹوں کی پارٹی میں ہو، تو آپ مع الکاذبین ہو. آپ اگر ہم چاہیں کہ سچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سچے کون ہیں؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے سچے یہ ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھو، مشرق و مغرب یہ بر نہیں ہے، یہ بر کا خود ساختہ تصور ہے جیسے قرآن باطل قرار دے رہا ہے، غلط قرار دے رہا ہے. ہم آج مختلف مسالک، مذاہب، فرقوں میں دیکھیں بر کے خود ساختہ تصورات، مثلا رسومات، یہ سب اچھے کام ہیں، بر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بر نہیں مقرر کیا، یہ بر نہیں ہے. جیسے کرتے ہیں ہم بہت سارے مواقع پر، بہت ساری مناسبتوں کے، ہم جیسے محرم الحرام میں ہم بہت سارا بر خود سے اپنی طرف سے ہی قرار دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، کہیں بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، نہ آئمہ نے حکم دیا ہے، نہ علماء نے اس کو حکم دیا ہے، بلکہ بعض کام تو ایسے ہیں جو جائز ہی نہیں ہیں، لیکن لوگ اس کو بر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، یہ ہونا چاہیے. بر کہاں سے ہوا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے. بر کم از کم جائز کام کو کہتے ہیں، جو پہلی شرط ہے اس کے اندر، ناجائز کام، ناروا کام بر کیسے ہو گیا ہے. اس لیے رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور اس وقت بھی بر کا یہ تصور تھا، چونکہ یہود تھے اس وقت موجود، تو یہود نے خود ساختہ بر بنایا ہوا تھا ضابطہ کہ یہ بر ہے، یہ بر ہے، یہ بر ہے. اس بر میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے عبادت کے وقت منہ کدھر کرنا ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یا بعض نے اس کو تطبیق کیا ہے کہ آپ نے کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں. قرآن کا فرمان ہے کہ یہ نہیں ہے، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بر نہیں ہے. بر کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، بر اللہ پر ایمان لانا بر ہے، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لانا یہ بر ہے. بر کی لسٹ قرآن نے دی ہے تاکہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ آپ اس میں اضافہ کرتے جائیں، ہر قوم آ کے بر میں اضافہ کرتے جائے کہ فلاں دن کا بر یہ ہے، منگل کا بر یہ ہے، بدھ کا بر یہ ہے، جمعے کا بر یہ ہے، فلاں دن کا بر یہ ہے. ابھی آپ دیکھ لینا جمعرات کو جو بر لوگوں نے جمعراتی بر خود سے بنایا ہوا ہے، کسی جگہ بر حلوہ پکانا ہے، کسی جگہ بر کھیر پکانا ہے، کسی جگہ بر حلیم پکانا ہے، یہ وہ بر ہے جو خود سے جمعرات کے نام پر گاڑ لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بر کیا ہے، ولکن البر من آمن باللہ، بر اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لانا، والملائکہ ملائکہ پر ایمان لانا، والکتاب، کتاب پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، نبیین پر ایمان لانا، یہ بر ہے، انبیاء پر ایمان لانا، یہ بر کا نظریاتی اور ایمانی اعتقادی حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد بر عملی، بر جو عمل سے جس کا تعلق ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابَ۔ معاشرتی بیر یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے باوجود، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی ضرورت ہے، ایک حکم اللہ کا یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے مازاد ہے، فالتو ہے، وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، انفاق کر دیں، یہ بر ہے۔ اس آیا میں سچوں، یہ سچوں کا بر نہیں ہے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ تقسیم کر دیں، یہ سچے، اس سے انسان صادق نہیں بنتا۔ صادق کا بر یہ ہے کہ اگرچہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو علی حبہ، یعنی باوجود اس کے کہ آپ خود اس چیز کے، اس مال کے محتاج ہیں، آپ کی حاجت ہے، لیکن پھر بھی اسی مال کو آپ اٹھا کے کیا کریں، وَآتَ الْمَالَ، مال دینا، عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو جو محتاج ہیں، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو دینا، وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کو دینا، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو جو راستے میں ضرورت مند ہو گئے ہیں، وَالسَّائِلِينَ، اور جو ضرورت مند ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، وَفِرْ رِقَاب، غلام جو پھنسے ہوئے ہیں، قیدی ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو آزاد کرانا، یہ بر ہے۔ اپنی ضرورت کے باوجود نادار طبقات کو، ضرورت مند طبقات کو، نیاز مند طبقات کی مدد کرنا، یہ بر ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب تیسرا بر کا تیسرا گروہ یا تیسری قسم کے اعمال عبادات ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اقامت الصلاۃ کرنا بر ہے، ایتاء الزکاۃ بر ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پھر عہد وفا کرنا بر ہے، جو عہد کیا ہوا ہے آپ نے اس پہ قائم رہنا، پکا کرنا اور اس بات کو پورا کرنا، وفا کرنا، یعنی مکمل طور پر اس بات کو انجام دے دینا، عہد پورا کر دینا، یہ بر ہے۔ اذا عہدوا، جب عہد کریں اس عہد کو پورا کرنا، یہ بر ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور بر یہ ہے کہ جب سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دشواری آتی ہے، ناگواری آتی ہے، وہاں پر صبر کرنا، استقامت دکھانا، آہو و ویلہ نہ کرنا، وحین الباس، پریشانیوں میں، دشواریوں میں، مشکلات میں قائم رہنا، بدک نہ جانا، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں یہ لوگ، جن میں یہ خصائل ہوں، یہ جن کا نصاب منشور ہو، یہ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ متقی بھی ہیں اور یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ ہر نسل میں سچے پہچاننا بہت آسان ہے، سچا بندہ، حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جو کئی دفعہ پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، شاید یہاں خطبے میں بھی پڑھی ہے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شخص کا حسن ظاہر دیکھو، یعنی اس کا عمل بہت اچھا دیکھو، عبادت گزار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کو ظاہراً اچھا پاؤ تو اس کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ رویدا، مبادا، خبردار، اس کے دھوکے میں نہیں آ جانا، اس کے حسن ظاہر، اس کی باتوں میں، کہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، باتیں بڑی اخلاص والی کرتا ہے، باتوں میں دھوکے میں نہیں آ جانا، اس کو آزماؤ آپ، اس کے اندر باقی خصائل دیکھو، اس کی امانت داری دیکھو، اس کا عہد دیکھو، پورا کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو اسی طرح ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھو، اور آخری چیز امام نے بتائی کہ اگر سارے مراحل میں ٹھیک نکل رہا ہے، بہترین ہے، 100 نمبر ہے اس کے، لیکن اقتدار پرست ہے، شہرت پسند ہے، دور ہو جاؤ اس سے، یہ گمراہ کن انسان ہے اور تمہاری دنیا و آخرت تباہ کر دے گا۔ اب بر ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، بر کسی کو دیکھا کہیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے تو وہیں ہم نے فارمولہ بنا لیا، اس سے بہتر انسان کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، صفحے کا دوسرا حصہ بھی دیکھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، وہاں کیا کرتا ہے۔ ایک صحابی وفات ہو گئی، ان کی رسول اللہ خود حاضر ہوئے، ظاہر جنازہ بھی پڑھایا حضور نے اور اس کو دفن بھی کیا، اور دوسرے صحابی نے غبطہ ظاہر کیا، رشک کیا کہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو رسول اللہ دفن کر رہے ہیں، جسے رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو سیدھا گیا بہشت میں۔ رسول اللہ نے کہا کیوں جلد بازی کرتے ہو، جس چیز کا علم نہیں ہے کیوں اس کا اظہار کرتے ہو؟ تو تعجب سے کہا کہ یہ نہیں جائے گا جنت میں، حضور نے کہا نہیں جائے گا یہ جنت، اس لیے کہ اس کا رویہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، بد اخلاق تھا گھر میں، باہر لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کی، لیکن گھر والے عذاب میں اس کے اخلاق کی وجہ سے مبتلا تھے۔ تو جلد بازی کیوں کرتے ہو کہ یہ سیدھا جنت میں چلا گیا؟ اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی دشواریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اس کی راہ میں، جو زندگی میں اس نے فراہم نہیں کی۔ بر کا قرآنی معیار یہ ہے، اور صدق کا کہ جو ایمان اللہ پر، آخرت پر، اور ایمان بھی ہماری اصطلاح میں نہیں، آج کی رائج اہل ممبر ذاکر و خطیبوں کا والا ایمان نہیں ہے، یعنی ذہن میں کنسیپٹ، اس کو نہیں کہتے ایمان۔ بار بار یہ تصحیح کی ہے، تشریح کی ہے کہ ایمان عملی چیز کا نام ہے، ذہنی نہیں ہے، ذہنی حالت کو ایمان نہیں کہتے، کہ ہم ذہن میں کوئی بھی تصور کر لیں تو ایمان نہیں بن جاتا، معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ ذہن میں جو آپ کے یا کیفیات ہیں یا معلومات ہیں ذہن میں، ذہن میں بعض حالتیں ہیں، جیسے ذہن میں آپ کے غصہ ہے یا کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ کیفیات ہیں، لیکن فلاں چیز آپ کو پتہ ہے، آج فلاں دن ہے، آج بارش ہے، یہ معلومات ہیں آپ کی، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہے، رسول ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ وہ معلومات بہت ہیں، آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا، اس نے ساری دنیا آخرت کی معلومات آپ کو دے دی ہیں، یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہیں، تو معلومات سے تو انسان مومن نہیں ہو جاتا۔ ایمان عملی چیز ہے، ایمان یعنی اطمینان، اعتماد کر کے کسی وسیلے کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا، اعتماد و اطمینان کے ساتھ اس کو اختیار کر لینا۔ جیسے آپ نے جو چیز اختیار کی ہوئی، جو وسائل ہیں آپ کے پاس، یہ دنیاوی ایمان ہے، جو وسائل آپ کے پاس ہیں، جیسے جو موبائل ہے آپ کے پاس، جو گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ نے پوری مارکیٹ دیکھ کے، اپنی جیب دیکھ کے، پھر آپ نے یہ چیز سلیکٹ کر لی ہے کہ میں اب، آپ اس موبائل پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سارے کام کاج کرتے ہیں، اپنی گاڑی پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو وسیلے کے طور پر اپنایا ہوا ہے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، یہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کی زندگی کے لیے ایسے وسائل اور حقائق انسان کے سامنے رکھے ہیں کہ تو نے زندگی میں ان پر بھروسہ کرنا ہے، ان پر اعتماد کر کے اور ان کو بروئے کار لے کر کے اپنی زندگی ان کے اوپر گزارنی ہے تو نے، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ مثلا آپ بہت سارے رشتہ دار ہیں آپ کے، ان میں سے ایک دو کے ساتھ آپ کی زیادہ قربت ہے، بہت سارے لوگ آپ سے آشنا ہیں لیکن دوستی ایک دو کے ساتھ ہے، یہ جن کے ساتھ دوستی ہے آپ کی، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ایمان، یہ ایمان ہے۔ تعلقات آپ کے علم میں میرے کزن اتنے ہیں لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کے اعتمادی تعلقات نہیں ہیں، تو صرف معلومات ہیں کزن کے بارے میں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس پر ہے جسے اپنے ساتھی دوست بنایا ہوا ہے، اپنی زندگی کا شریک بنایا ہوا ہے آپ نے اسے۔ اسی طرح آپ نے مثلا شادی کرنی ہے، شادی کے لیے لڑکیاں بہت ہیں آپ کے خاندان میں، شہر میں، اور آپ کے علم میں بھی ہیں، لیکن آپ نے ان میں سے کسی خاندان یا رشتے پر اعتماد نہیں، ایک کو چن لیا، یہ جو چن لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، یہ ایمان ہے آپ کا۔ ذہنیت کو ایمان نہیں کہتے، کیفیت کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اگر ہے تو اللہ پر ایمان رکھیں، یعنی روز مرہ زندگی میں اللہ، وہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ذہن میں رکھ کر پھر ہم اپنی پسند اور اپنی ثوابدید کی چیزیں اختیار کرتے جائیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کی بنیاد قرار دیں، کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا امر، اللہ کا نہی، یہ میری زندگی کا منشور ہوگا۔ یہ ایمان ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ ابھی تو نہیں ہے ہمیں، ہم اللہ کی، اللہ کا حکم بیان کریں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر بیان کریں گے پھر کھائیں گے کہاں سے، اللہ کی راہ پر چلیں گے پھر رہیں گے کہاں، ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے پھر بچائے گا کون ہمیں۔ تو یہ تو ایمان باللہ نہیں ہے، یہ تو فقط آپ کی اللہ کے بارے میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تقریریں سنی ہوئی ہیں اور انفارمیشنز ہیں آپ کی اللہ کے بارے میں، دین کی انفارمیشن ہے آپ کے پاس، ایمان نہیں شمار ہوگا۔ بس پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور انبیاء پر، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں جو آپ کے معاشرے کے نادار لوگ ہیں ان کا سہارا بنے آپ، ناداروں کا سہارا بنے آپ، اور تیسری چیز ہے جو اجتماعی ڈسپلن ہے، نظم ہے، اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وفاء عہد، اور سختیوں اور دشواریوں میں قائم رہنا، صابر رہنا سچا ہوتا ہے انسان، اس سے سختیوں میں دشواریوں میں استقامت دکھانا۔ سچے کون ہیں؟ جو سختیوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، جو حملوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، جو شرک و کفر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سچے ہیں۔ لیکن جو ان کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو سختی ذرا سی آئے دوڑ کے کفار کے قدموں میں چلے جاتے ہیں، دشواری آئے، تھریٹ آئے، خطرہ آئے، احتمال ہو خطرے کا، وہ فوراً شرک و کفر کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تو سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں یہ۔ اور اللہ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین۔ صادقین کون ہیں؟ صادقین ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ سچے اپنے زمانے کے دیکھنے ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ سختیوں میں، جنگوں میں، دشواریوں میں، حملوں میں، تجاوزات میں ڈٹے ہوئے کون ہیں، صابر کون ہیں، جمے ہوئے اپنے موقف پر کون ہیں، یہ سچے ہیں آپ کے عہد کے، آپ کے دور کے یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، وہ اولئک ہم المتقون، یہ متقی ہیں، یہ باتقوی لوگ ہیں، یہ باتقوی قیادت ہے، یہ باتقوی حزب ہے، یہ باتقوی گروہ ہے، یہ باتقوی طبقہ ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو اللہ کے وفا نہیں کرتے، عہد کو وفا نہیں کرتے، اور بلکہ کیا اپنا خود ساختہ بر بنایا ہوا ہے۔ خود ساختہ بر عوامی سطح پر رسومات ہیں، یہ خود ساختہ ہیں ساری چیزیں، کہ کون سی ٹوپی پہننی ہے، کتنی پہننی ہے، پگ کتنی رکھنی ہے، کپڑے کا کلر کیا ہونا چاہیے، جوتا پہن کے رکھیں، جوتا اتار کے رکھیں، یہ خود ساختہ بر ہے۔ یہ کہاں اللہ نے بتایا آپ کو؟ رسول اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ آپ کس دن کون سا جوتا پہنیں؟ جوتا پہنیں جو آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھے، کپڑا پہنیں جو آپ کے تن کو ڈھانپ لے آپ، لیکن آپ نے اس کے لیے باقاعدہ ضابطے بنا لیے ہیں، یہ خود ساختہ بر ہے، اور قرآن اس کی نفی کر رہے کہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سیاسی طور پر سیاسی بر کیا ہے؟ آج سیاسی بر جو مملکتوں نے اور حکمرانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، سیاسی بر اپنے طور پر، قرآن فرما رہے کہ مشرق و مغرب دیکھنا یہ بر نہیں ہے، یا مشرق کے پاس چلے جانا یا مغرب کے پاس چلے جانا، یہ تو بر نہیں ہے۔ بر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، نہ مشرق و مغرب پر۔ بر اللہ کے عہد کو وفا کرنا ہے، بر سختیوں میں قائم رہنا ہے، نہ کہ سختیوں میں گھبرا جائیں اور شور مچانا شروع کر دیں۔ اپنے زمانے کے سچے پہچانو قرآن کے آئینے میں، قرآن کی روشنی میں آپ کے زمانے کے سچے کون سے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں۔ تلاش کرو اپنے دور میں کون ہے سچائی، یہ سچائی کا معیار آج کس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں سے دور ہو جاؤ. اب آج آپ دیکھیں اقتدار میں آنے کے لیے ایک جماعت یا ایک طبقہ یا کوئی مذہب، کسی مذہب کا کوئی رہنما، اس کو اقتدار کا شوق چڑھ گیا ہے. اقتدار میں آنے کے لیے کس کا سہارا لیں؟ جھوٹوں کا، کرپٹ لوگوں کا، فاسق و فاجر کا، منافق و ظالم کا سہارا لے کے پھر آپ اقتدار میں آ جائیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ وہ قرآن نے ان کی ایک ایک صفت پوری فہرست لسٹ بنا کے، پوائنٹ اس کے ایک ایک ضابطہ بنا کر لکھ دیا کہ یہ سچے ہیں. یہ ایک آیت ہے سچوں کی، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. یہ پھر آگے آیات ہیں متعدد جو باقی صفات بھی سچوں کی بیان کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ ملنے کا حکم ہے. اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت بھی جنگ میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ جنگ پہ گئے، کچھ لوگ رسول اللہ کے ہمراہ نہیں گئے اور نہ جانے کی انہوں نے دلائل تھے ان کے پاس، اور کچھ ایسے تھے ان میں سے تین آدمی جنہوں نے صراحت سے پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ یہ جو عذر اور بہانے اور دلیلیں دے رہے ہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہماری نیت خراب تھی اور ہم نے کوتاہی کی ہے فرض میں، لہذا ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ یہ جو اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے معاف کر دیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہو تاکہ یہ روز روز شرمندگی نہ دیکھنی پڑے. منافقوں کے ساتھ نہ رہو جو روز ہر دن آزمائش میں آپ کو باہر رکھے. قرآنی معیار اپنی زندگی کا قرار دیں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو خود ساختہ بر ہیں کہ فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، تمام اسلامی ممالک زیر عتاب و زیر ستم ہیں اور ہم خود ساختہ بر انجام دے رہے ہیں. خود ساختہ بر، آپ پورا آج ہی نکل جائیں، جمعے کا دن ہے، آپ دیکھیں پوری قوم بر میں مصروف ہے. آج یوم البر ہے، جمعہ، نیکیوں کا دن ہے، نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے. پھر قرآن میں دیکھیں کہ قرآن بر کس کو کہتا ہے، یہ کس کے بر کے اندر مصروف ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کون ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں یا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ہم، اور جھوٹوں کے ساتھ ہیں. یہ رہنمائی ہے قرآن کریم کی کہ تقوی، آپ معیت میں تقوی اختیار کریں. معیت یعنی معاشرت میں، معیت یعنی دوسروں کے ساتھ باہمی زندگی میں، اور دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے میں تقوی اختیار کریں. اور وہ تقوی یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے قرآن کریم نے واضح بتا دیے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اگر ان کو چھوڑ دیا کسی بھی دلیل سے، سچوں کو، اور دوسرا کوئی راستہ بھی اپنا لیا، اس کے لیے بھی قرآن نے آگے ذکر کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کیا ہوگی، اس کا ٹائٹل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور شمار کس کے ساتھ ہو گیا. یہ جو خود ساختہ بر ہے یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو سچائی کا راستہ دکھائے، سچے بننے کی توفیق دے، اور سچوں کے ساتھ رہنے کی اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین والحسن والحسین، سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد و لعن علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، جس تدبیر کے سایہ میں انسان محفوظ ہے، اور اس دائرے سے باہر انسان ہلاک ہے، انسان تباہ ہے۔ تقوی کے بغیر سب سے پہلی چیز جو انسان کھو بیٹھتا ہے وہ انسانیت انسان ہے، اور ہر دور میں ہم نے بے تقوی نسل دیکھی ہے، بے تقوی حکمران، بے تقوی حکومتیں دیکھے ہیں جن سے انسانیت ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے عہد میں انتہا درجے کی درندگی دکھائی ہے، سبوئیت دکھائی ہے، اور وحشی بنے ہیں، انسانیت کا قتل عام کیا ہے۔ آج اوج پر ہے یہ درندگی، بے تقوی نسل، خواہ کلمہ پڑھتے ہوں اور بے تقوی ہوں یا کلمہ پڑھے بغیر بے تقوی ہوں، دونوں کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، آپ سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کا بتا دیا کہ کون سچے ہیں، آپ کے عہد کے سچے کون لوگ ہیں جن پر یہ عنوان قرآنی صدق کرتا ہے۔ آج کی انسانیت میں آپ تین طبقات کے سامنے کھڑے ہیں، ایک یہی درندے اور وحشی ہیں، صفاق، خونخوار، بے رحم وحشی ہیں، اور ایک دو فرد نہیں ہیں یا ایک دو حکومتیں نہیں ہیں، بلکہ اکثریت اس وقت حکومتوں کی، حکمرانوں کی جو مسلط ہیں شرق و غرب میں، شمال جنوب میں، اکثریت ان کی اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے، وحشی اور درندے اور بے رحم ہیں۔ آگے ان کے نمایاں طور پر صہیونی درندے ہیں اور امریکی درندے ہیں، لیکن مغرب مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے اور باقی غیر مغربی ممالک بھی اسی درجے میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے منافقین کا، یہ جنایتکار ہیں، یہ ستمگر ہیں، یہ وحشی ہیں، اور دوسرے منافق ہیں جو ایک طرف سے زبانی طور پر مظلوموں کا نام لیتے ہیں، لیکن در پردہ، جس طرح منافقین کی قرآن نے وصف بیان کیا ہے کہ در پردہ کافروں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ ہیں، لیکن بظاہر بیانیے میں مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو اس وقت موجود ہے، استقامت دکھا رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، مقاومت دکھا رہے ہیں، صابرین فی البأساء، یا قرآن کی اصطلاح کے مطابق صادقین، چونکہ صادقین کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو سختیوں میں ڈٹے رہتے ہیں، جو دشواریوں میں قائم رہتے ہیں، اور جو مدد کرتے ہیں دوسروں کی، ان کو جا کر سہارا دیتے ہیں، ناداروں کو، مظلوموں کو، ستم رسیدہ لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، یہ لوگ صادقین میں سے ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ ہمارے سامنے اب تین طبقات ہیں، تین قبلے ہیں ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے شیعہ سنی سب کے لیے، پاکستان کے علماء، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے سیاستدان، عوام، سیکولر، لیبرل، مذہبی، غیر مذہبی، عورت، مرد، سب کے لیے تین قبلے ہیں آپ کے اس وقت۔ ان تین قبلوں میں آپ نے کیا اختیار کرنا ہے؟ ابھی ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مشرق و مغرب کو بر سمجھتے ہیں، اور جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے ہماری حکومت نے ان موجودہ حالات میں، ملک کے لیے بھی خطرہ ہے اس کے اندر، اور قرآن کے نزدیک بھی قابل تائید نہیں ہے۔ آپ کو قرآن نے واحد راستہ بتایا ہے، کونوا مع الصادقین، اور صادقین کا معیار بھی قرآن نے بتایا ہے، آپ اپنی طرف سے نہ بنائیں، ہم نہیں آپ کو بتاتے صادق کون ہے، قرآن سے پوچھیں صادق کون ہے۔ قرآن اہل مقاومت و مزاحمت کو اور اہل استقامت کو صادقین قرار دیتا ہے، سچا قرار دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ رہو، آپ کھڑے رہو ان کے ساتھ۔ لیکن جب ان کے ساتھ کھڑے رہو گے تو ظاہر ہے آپ کو مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، ان سختیوں میں آپ نے صادقین کی طرح ہی استقامت دکھانی ہے۔ لیکن دوسرا ایک طبقہ ہے جو منافق ہیں، منافق وہ ہیں جو بظاہر ملائے عام میں بیانیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں یا ہم سچوں کے ساتھ ہیں، لیکن درپردہ، یا اتنے درپردہ بھی نہیں بلکہ کھل کے ظالمین کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ درندوں کا ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمِنَ سورہ عنکبوت آیا 10 اور 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مومن ہیں ہم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اب آپ یہ جمعیت کتنی ہے اس وقت، آج کے موجودہ نسل میں تطبیق کرتے جائیں، یہ کون ہیں، کتنے ہیں آج، یہ لگ بھگ تقریباً کہیں کہ 1.5 ارب یا 1.25 ارب جمعیت ہے، 1 ارب سے زیادہ ہیں، دقیق اعداد و شمار نہیں ہیں لیکن اتنے یقیناً ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے، یعنی مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اذیت کی جاتی ہے، سختی آتی ہے ان کے اوپر، دشواری آتی ہے، اذیت اور نقصان اور تکلیف ان کو پہنچتی ہے اللہ کی خاطر، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کا عذاب اللہ، تو فتنہ تو ناس، جو لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ آتا ہے، لوگوں کی طرف سے پریشر آتا ہے، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف انہیں ملتی ہے مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے، اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عذاب خدا ہے، اس سے بھی زیادہ شدید سمجھ لیتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے ان کو پریشانیاں آتی ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جائے، فتح آ جائے، کامیابی آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ، جو مسلمان کامیاب ہو جائیں تو یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم۔ اگر اللہ نصرت دے دے، اگر اللہ کامیابی دے دے، تو یہ فوراً کامیاب لوگوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وننگ ہارس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اس سارے عالمین، پورے جہان، پورے جہان اسلام کے دلوں میں ہے، خدا اس کو جانتا ہے، کیا نہیں جانتے ہو یہ کہ عالمین کے دلوں میں جو کچھ ہے، تمام دنیا کے دل میں، وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ اب اللہ نے کرنا کیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تم میں چھانٹی کرنی ہے، علیحدہ کرنا ہے تمہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ نے مومنوں کو اور منافقوں کو علیحدہ کرنا ہے, جدا کرنا ہے, صفیں علیحدہ کرنی ہیں, منافق کون ہیں اور مومن کون ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. کفار ایسے میں آتے ہیں مومنین کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ, ہمارا ساتھ دو, ہمارے موقف کی تائید کرو, ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, تمہاری خطائیں, کمزوریاں, تمہاری پریشانیاں ہم اٹھاتے ہیں, ذمہ داری ہم لیتے ہیں, تمہاری اگر معیشت خراب ہے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, تمہارے تعلقات خراب ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں, تمہارے اوپر اگر کوئی اور پریشانی ہے وہ ہم برداشت کرتے ہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری خطائیں, تمہاری کمزوریاں, تمہاری غلطیاں ہم اٹھاتے ہیں, بوجھ خمیازہ ہم دیتے ہیں آپ کو. وَهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ ہرگز تمہاری خطائیں, تمہاری کمزوریاں, تمہارے نقصانات اٹھانے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہے, نہ انہوں نے تاریخ میں کبھی اٹھائے ہیں تمہارے گناہ. انہم لکاذبون, یہ کفار کاذب ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور مومنوں میں منافق کفار کے اس وعدے پر آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو ملک سنوار کے دیتے ہیں, ہم آپ کو معیشت بہتر بنا کے دیتے ہیں, ہم آپ کی کمزوریاں, خطائیں, لغزشیں ساری ہم دور کرتے ہیں, اندرونی بیرونی مسائل آپ کے ہم حل کر کے دیتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ کبھی تمہارے مسائل حل نہیں کریں گے, نہ انہوں نے کیے ہیں کبھی. اب اس بین میں آپ توجہ کریں کہ اس وقت یہ تین گروہ میدان کے اندر موجود ہیں, ایک درندے کفار مشرکین صہیونی اور امریکی اور ان کا گروہ, دوسرا نام نہاد مسلمین اور مسلم ممالک, اور تیسرے جو اللہ کی راہ میں ذرا و باسا میں استقامت دکھا رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, قیام کیے ہوئے ہیں. وہ جو جن کو قرآن کہتا ہے کہ جو سختیوں میں ڈٹتے ہیں اور جو استقامت دکھاتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں, تسلیم نہیں ہوتے, یہ سچے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. وہ اس آیت کے مطابق اس وقت فلسطینی اس آیت کا مصداق ہے, سختی میں ڈٹے ہوئے ہیں. کتنی تباہی ہو چکی ہے فلسطین کی, لیکن ابھی تک ایک فلسطینی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, البتہ مجاہدین میں سے, البتہ جو اہل استقامت ہیں, ورنہ وہ پہلے سے خود فروش, دین فروش, فلسطین فروش فلسطینی, وہ تو پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی استقامت دکھائی نہیں ہے. جنہوں نے بیچا ہے فلسطین کو, فروخت کیا ہے, وہ نہیں ہے. آج جو میدان میں قائم ہیں, اتنی سختی اٹھا کر, اتنی شدت اٹھا کر, اور انہوں نے لوگوں کی طرف سے سختی جو ان پر نازل کی گئی ہے, اسے اللہ کا عذاب نہیں جانا, اور اللہ کے عذاب سے بھی زیادہ سخت گھبراہٹ ان پر طاری نہیں ہوئی کہ یہ عذاب خدا ہم پر آ گیا ہے. آپ کے میڈیا مشروم یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ عذاب ہے, آپ کے تاجر خطیب یہ کام کرتے ہیں, جو دین فروش خطیب ہیں, ذاکر ہیں, وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ عذاب ہے, درباری ملا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہے, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. درحقیقت قرآن ان کو سند دے رہا ہے سچوں کی, قرآن ان کو سند دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قائم ہے. مومن یہ ہے, اللہ نے مومن اور منافق الگ علیحدہ کرنا ہے. اور منافق کون ہیں؟ منافق وہ ہیں جو کافروں کے در پہ جاتے ہیں, اور کافر ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری مشکلات ہم اٹھاتے ہیں. آپ یہ عرب دنیا دیکھیں, ٹرمپ آیا اس جنگ سے پہلے, چند ہفتے پہلے آیا, ذلت کے ساتھ ان عربوں نے اس کا استقبال کیا, تحقیر ہوئی, اور انہوں نے اس سے اپنی حفاظت یا اپنے تحفظ کے لیے ریکویسٹ کی, اور اسے ڈیمانڈ رکھی, اور اس کو جنگ کا خرچہ ایڈوانس دے دیا, قسط ساری تین ملکوں نے, باقیوں نے بھی دیا, لیکن ان تینوں نے زیادہ ذلت دکھائی ہے. یہ کس کے بدلے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے, ہم آپ کو ترقی دیں گے, ہم آپ کی مشکلات حل کریں گے ہم، اور ان کی دیکھا دیکھی پر دوسرے ممالک بھی ان کے پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہم اپنے ملک میں اپنی حکومت کا رویہ بھی دیکھیں تو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی انہی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی مفت میں کافر اگر آپ کو یہ وعدے دیتے ہیں جو قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کی مشکلات حل نہیں کی، کبھی بھی حل نہیں کی، آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، پاکستان نے ابھی تک جتنی جنگیں ہندوستان کے خلاف لڑی ہیں سب میں پاکستان امریکہ کا انتظار کرتا رہا، بحری بیڑے کا انتظار کرتا رہا، اس کی مدد کا انتظار کرتا رہا، کسی جگہ کی تمہاری مدد انہوں نے، کسی مقام پر کی مدد انہوں نے، جو آج پھر ہم امیدیں باندھ لیں کہ پاکستان کی مشکلات یہ حل کریں گے اور ہم سچوں کو چھوڑ دیں، درندوں کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور درندوں کے لیے نوبل پرائز کا تقاضا کریں. دو ملکوں نے اس وقت تک، آج کی تاریخ تک، دو ملکوں نے رسماً نوبل کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ اس درندے کو، وحشی کو نوبل انعام دیا جائے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. یہ ہمانگی کیسے پیدا ہوگی تمہارے اندر کہ دو ملکوں کے لیے یہ کوالیفائی کرتا ہے نوبل انعام کے لیے؟ دنیا کا سب سے زیادہ صفاق انسان، وحشی انسان، درندہ، اس کو آپ نوبل انعام دلانا چاہتے ہیں کس کے بدلے؟ اس کے بدلے میں اس نے کیا کہا ہے؟ اس کے بدلے میں اس نے یہ کہا ہے، سورہ عنکبوت کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارا راستہ، ہماری پالیسی اختیار کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم آپ کی خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، ٹرمپ اٹھائے گا آپ کی خطاؤں کا بوجھ، نہیں اٹھائے گا، قرآن فرماتا ہے کہ نہیں اٹھائے گا. وما ہم بحاملین من خطایاہم، ان کے خطیات کو کبھی بھی، ان کی خطاؤں اور ان کی کمزوریوں کو کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے، چونکہ انہوں نے پہلے کبھی اٹھایا نہیں ہے. من شیئن، ذرا برابر تمہاری خطاؤں سے کا کوئی حصہ یہ برداشت نہیں کریں گے، اور تمہاری کمزوریاں کمزوریاں رہیں گی، تمہاری مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، صرف ننگ و آر اضافہ ہو جائے گا کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ ستمگروں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ قرآن کے نزدیک منافقت کا راستہ ہے، یہ منافقت کا راستہ مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے. اس وقت ایک طرف استقامت کا راستہ ہے، ایک طرف خیانت کا راستہ ہے، اور ایک طرف جنایت کا راستہ ہے. یہ تین دھڑے اللہ نے جیسے فرمایا تھا کہ ہم ان کو علیحدہ کریں گے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہم نے مومن منافق پہچاننے ہیں اور پہچانوانے ہیں اور علیحدہ کرنا ہے، ان میں تفریق ڈالنی ہے، ہم نے نقاب اتارنے ہیں ان کے. وہ نقاب آج دنیا ساری کے سامنے اتر چکے ہیں. یہ تمام طبقات کو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، درندوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، منافقوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. پاکستان کے ایک بہت ہی ذمہ دار سیاستدان نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو عرب ممالک کی پالیسی، آپ سن رہے ہیں نا کہ ابھی پاکستان کے بارے میں، یہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو منوانے کے لیے ایک امریکی اسپوک مین نے، ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا ملک اسرائیل کو مان لے گا اگلے 3 مہینوں میں جس کی دنیا توقع بھی نہیں کر سکتی، وہ ملک مان لے گا. ظاہر ہے وہ سعودی عرب نہیں ہے، چونکہ اس کی توقع ساری دنیا کو ہے اور اس نے مانا ہوا ہے، صرف ایک فیتا کاٹنا رہتا ہے سفارت خانے کا، باقی سارے سعودی عرب کا رابطہ ہے، عرب ملک سارے پہلے کر چکے ہیں، ترکی کا پہلے سے رابطہ ہے، صرف ایک ہی ملک ہے جس سے دنیا حیران رہ جائے گی اور وہ پاکستان ہے. یہ امریکی اس کا بیان تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے واضح کہا ہے ان کو کہ آپ ابراہم معاہدے کا حصہ بنے پاکستان، ہم آپ کی ساری مشکلات حل کر دیتے ہیں. اور پاکستان چونکہ مشکلات میں ہے، دباؤ میں ہے، تو ان دباؤ سے نکلنے کے لیے ابراہم معاہدے کے لیے میدان سازی کی جا رہی ہے. اور اس میدان سازی کے لیے آپ توجہ کریں کیا کون کون میدان میں آیا ہے. درباری علماء میدان میں آئے ہیں، فرقہ باز فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ایران میں آئے ہیں. اور ان درباریوں میں سے ایک درباری دو قسم کے علماء ہیں پاکستان میں، سرکاری اور درباری۔ سرکاری وہ علماء ہیں جو باقاعدہ کسی سرکاری کمیٹی کا حصہ ہیں، سرکاری ملازمت میں ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، باقاعدہ نام ہے ان کا، کسی کمیٹی میں ہیں یا کسی کمیٹی کے اس میں عہدیدار ہیں، یہ سرکاری علماء ہیں۔ درباری وہ ہیں کہ جن کا کوئی ظاہراً ایسا عنوان نہیں ہے، نہ کسی کمیٹی کا حصہ ہے، نہ جز ہے، نہ رکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دربار کی باتیں ساری وہ کرتے ہیں۔ یہ درباری ابھی انہوں نے مضمون کھولا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ایران سے ہے، اور ایران پہلے کئی ملک تباہ کر چکا ہے، اور اب ایران، یعنی انہوں نے کہا کہ ایران پہلے فلسطین تباہ کر چکا ہے، ایران لبنان تباہ کر چکا ہے، ایران عراق تباہ کر چکا ہے، ایران افغانستان تباہ کر چکے ہیں، اور اب پاکستان کی باری ہے۔ اور یہ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایران کروا رہا ہے۔ اب یہ باتیں درباری ملا بھی یہ بات کرے، اور ادھر سے سرکاری شخص بھی یہ کہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے بارے میں عرب ملکوں کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب عرب ملکوں کی پالیسی کیا ہے؟ ابراہم معاہدہ ہے۔ تو یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہاں پر پاکستان کی حکومت ظاہر ہے اپنی مجبوریاں یا جو بھی ظاہر کر کے یہ اپنی خطائیں امریکہ کی گود میں ڈالتے ہیں کہ وہ اٹھائے گا، ہماری مشکلات حل کرے گا، اور اس کے بدلے میں ان سے یہ جرم کروائے گا۔ لیکن پاکستان کے عوام کیا ہیں؟ تعجب تو ان سے ہوتا ہے کہ یہ جوشیلے عوام، یہ جذباتی عوام، یہ بڑے حساس، یہ عاشقان رسول اور یہ امام حسین کے عاشق، اب دیکھیں ان سب کا ایک ہی حال ہے، رسول اللہ کے عاشق اور امام حسین کے عاشق اور صحابہ کے عاشق، ان کے اوپر کیا سما تاری ہے؟ یہ اس بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ حکومت تو اپنی خطائیں ان کی گود میں ڈالنے کے لیے جا رہی ہے، عوام نے کیا کیا ہے؟ عوام نے اپنا راستہ یہ کیوں چن لیا ہے؟ کوئی آواز اٹھی ہے عوام کی طرف سے؟ ہر روز آپ فلسطین کی خبریں سنیں، اتنے بچے مار دیے گئے کھانے کی لائن میں کھڑے ہوئے، اتنے بچے سوئے ہوئے مار دیے، اتنے بچے کسی اور ضرورت کے لیے کھڑے ہوئے مار دیے، راشن کی لائن میں مار دیے۔ روزانہ تقریباً 100-150 کے قریب ایوریج روزانہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اس روزانہ کے قتل عام پر کیا عکس العمل ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ بر، جو بر مشرق و مغرب کے جو خود ساختہ بر ہیں، وہ ابرار ہیں، یہ ابرار مشرق و مغرب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مومن بنے ہوئے ہیں اور قرآن ہوا ہے ان کے درمیان موجود ہے، اور یہ بے حسی اور یہ کیفیت اس ظلم و جنایت کے مقابلے میں یہ کچھ طاری ہو رہا ہے۔ خوب کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آج ایران دباؤ میں ہے، استقامت دکھا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، ان سب کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ ایک ملک بھی اگر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ زیادہ تقویت ہو جائے گی، ابھی بالکل تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ایک ملک اور کھڑا ہو جائے، کوئی کمزور سا ملک ہی کھڑا ہو جائے، لیکن کوئی تیار نہیں ہے اس کام کے لیے۔ خوب عوام کیا قرض لے بیٹھے ہیں آئی ایم ایف سے؟ عوام نے کیا کھا لیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ان علماء نے کیا لے کے کھا لیا ہے، جو نہ ان کے منہ سے فلسطین کے لیے آواز اٹھتی ہے، نہ غزہ کے لیے آواز نکلتی ہے، نہ ایران کے حق میں بولتے ہیں، بلکہ اگر درباری ملا بولتا ہے ایسے موقع پر آ کر تو وہ منافقین کی طرح بولتا ہے کہ ایران پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ایران پہلے سارے ملک تباہ کروا چکا ہے، اب پاکستان تباہ کروانے پہ تلا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خوب یہ تفکر ہے جو پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ شیطانی تفکر، اقتدار پرست۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اقتدار پرست میری امت کے لیے بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، چونکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، جس کو اقتدار کی ہوس ہے اور اقتدار کا بھوکا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ فلسطین بیچ سکتا ہے، اور وہ قدس بیچ سکتا ہے، وہ اسلام بیچ سکتا ہے، وہ مسلمان بیچ سکتا ہے۔ لیکن عوام کو، عوام کے لیے شرمندگی رہ جائے گی کہ جب بولنے کا وقت تھا تو نہیں بولے، تو پھر حساب بھی مجرموں کے ساتھ ہوگا، شمار بھی مجرموں کے ساتھ ہوں گے، اور پناہ مانگیں مسلمان اس حشر سے۔ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں ایک کلپ چلا محرم کے ایام میں، ایک ننگ دڑنگ پاپ سنگر ہے برطانیہ کا، صرف ایک چڈی پہنی ہوئی ہے اس نے اپنے ماحول کے مطابق، اور وہ بڑا کنسرٹ، لاکھوں لوگ اور لائیو ٹی وی چینل اس کو دکھا رہے ہیں، اور وہ گانا گاتے گاتے اس نے گانا شروع کر دیا کہ مردہ باد اسرائیل، مردہ باد اسرائیل، اور ساری دنیا اس کے ساتھ کہہ رہی ہے. اتنی بھی غیرت نہیں رہی، اتنا بھی شرم نہیں رہا. ایک سنگر، ظاہر ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے، وہ تو اس ماحول کا نہیں ہے، اس کا لباس، اس کا تن، اس کا انداز، وہ گانا گا رہا ہے، سنگر ہے وہ، لیکن اس میں انسانی فطرت موجود تھی. پتہ نہیں کلمہ پڑا ہوا تھا اس نے یا نہیں، لیکن اس میں فطرت زندہ تھی. اور اس پر ابھی عتاب آ گیا، امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگا دیں، اسرائیل نے پابندیاں لگا دیں، برطانیہ نے پابندیاں لگا دیں، فلاں نے پابندیاں لگا دیں، لیکن ایک لحظہ اس کو ملا، اس لحظے میں اپنا کام کر گیا وہ وہاں پر. اب برطانیہ میں فلسطینی حامیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور برطانیہ روز بروز یہ اس درباری ملا جیسے ہی بیانات دے رہا ہے کہ ایران برطانیہ میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور حالانکہ وہ سارے مقامی لوگ ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، وہ سارے انہوں نے فلسطین کی حمایت میں تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے عملی قدم اٹھایا ہوا ہے، برطانیہ کو روک رہے ہیں کہ آپ اس ظلم کا حصہ نہ بنیں، اس ظلم میں شامل نہ ہوں. یہ انتظار میں نہ رہو کہ ایران بھی کتنے پہلے سکور گنو، کتنے مار چکے ہیں، کتنے کمانڈر مارے گئے، کتنے جوری پلانٹ تباہ ہو گئے، کتنے سائنسدان. بس مومنین کا کام یہ سکور ہے موبائل میں گننا، کتنے مارے گئے، کتنے بچ گئے، کتنے اور لسٹ میں ہیں، کتنے اور مریں گے. اور آخر کار جو میں نے ابھی احساس کیا ہے کہ سب اس آخری دھمکی کی انتظار میں ہیں کہ رہبر کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ رہبر کو نشانہ بنائیں گے، تو سب وہ لہجہ گن رہے ہیں کہ رہبر کو کب نشانہ بناتے ہیں. پھر نعوذ باللہ، خدا نہ کرے اگر ہوتا ہے یہ کام، اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام سے زیادہ قیمتی تو دیں گے جانے رہبر. امام حسین علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، گردن کٹا سکتے ہیں، تو رہبر نے تو خود اعلان کیا ہوا ہے کہ میں حاضر ہوں اپنی جان دینے کے لیے، اور وہ پہلے سے میدان کے آدمی ہیں، مرد میدان ہیں. رہبر حجروں کا یا خانقاہوں کا بندہ نہیں ہے، رہبر وہ ہی میدانی آدمی ہیں، وہ بسیجی رہے ہیں، وہ جنگ کے کمانڈر رہے ہیں، انہوں نے جنگ کو ہدایت کی. اور یہ آخری 12 روزہ جنگ رہبر نے خود وار روم میں بیٹھ کر خود اس کو کمانڈ کیا ہے، چونکہ نیچے والی کمانڈ ساری شہید ہو گئی تھی، تو اب کمانڈر ان چیف صرف بچ گئے تھے، اور کمانڈر ان چیف نے خود ساری جنگ کی رہنمائی کی ہے جیسا کہ سپاہ کے افسروں نے کہا ہے. تو اس دن کے انتظار میں زندگی گزارو گے، یا کوئی آپ بھی کوئی عکس العمل دکھاؤ گے یا بتاؤ گے دنیا کو کہ اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر تمام دنیا میں, نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ تمام دنیا میں, عرب ہو, عجم ہو, مشرق ہو, مغرب ہو, جیسا کہ برطانیہ کو ابھی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ایران برطانیہ میں کچھ کر رہا ہے یا اس خطرات پیدا کر دیے ہیں, یہ احساس انہیں ساری دنیا میں ہوگا. یوں نہیں ہے کہ ایران کرے گا. بالآخر یہ لوگ جن کو آپ تیش دلا رہے ہو, اشتعال دلا رہے ہو, جن کے مقدسات کی توہین کر رہے ہو, اور آپ نے یکطرفہ طور پر چند عرب منافق ملکوں کی وجہ سے شہ میں آ کر یہ دھمکی دے دی ہے, اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ساری دنیا میں ہر ملک میں یہ جنگ ہوگی, کوچا کوچا اور گلی گلی جنگ ہوگی. پھر کوئی اسرائیلی کوئی امریکی کہیں بھی محفوظ نہیں ہوگا. اس وقت انتظار کی گھڑیاں نہیں ہیں کہ وہ حملہ کب ہوتا ہے. اس وقت یہ آمادگی کی ہے کہ اگر یہ ایسا جرم, ایسا ظلم کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں مومنین نے پوری دنیا میں کیا عکس العمل دکھانا ہے اس طرف, نہ کہ کوفہ والوں کی طرح. کوفہ کو امام نے خط لکھا کہ میری مدد کو آؤ, تو وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, سہم گئے اور ظالم کے ساتھ جا ملے. بصرہ والوں کو امام نے خط لکھا تو بصرہ والے میٹنگز میں لگ گئے کہ مدد کریں یا نہ کریں, اور اتنی ٹال مٹول کی کہ جب بصرہ سے لشکر بنا کے نکلے, ابھی بصرہ کے دروازے سے باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کو خبر آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. تو یہ زیارت کے لیے گئے, امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ مومبتیاں جلانے کے لیے گئے. تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہو آپ بھی کہ سب شہید ہو جائیں, ہم بعد میں زیارت کرائیں گے, ہم بعد میں مومبتیاں جلائیں گے. تو یہ تو بصرہ والے ٹال مٹول والے مومن بن جائیں گے, یا کوفہ کے منافق اور کوفہ کے بے وفا مومن بن جائیں گے. کوفہ دہراؤ نہیں. آج کی کربلا میں ہر ایک اپنا کردار ادا کرے, انصار امام حسین علیہ السلام والا کردار ادا کرے. یہ مت دیکھو کہ جو منافق ہیں یا جو درندوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا جو اور سودے بازی میں لگے ہوئے, اس وقت شدید سودے بازی جاری ہے. امریکہ لگا ہوا ہے تمام اسلامی سربراہوں کو خریدنے میں لگا ہوا ہے, اور ان کو مفت میں خرید رہا ہے. صرف وعدے دے کر اس کے بدلے میں اس نے دینا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ منافقت اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن عوام اپنے آپ کو نہ ٹرمپ کے ساتھ معشور کریں اور نہ اپنی خائن حکومتوں کے ساتھ معشور کریں. جب امام حسین کا نام لیتے ہو, لبیک یا حسین کہتے ہو, تو پھر لبیک حسین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ صرف سکور پچھلا فارورڈ کرتے رہیں اور اگلے کا انتظار کرتے رہیں. جب بھی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سختی میں ڈٹے رہیں, استوار رہیں, قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے, اولئک الذین صدقوا, سچے یہ ہیں, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے رہو. سچے قرآن نے بتا دیا ہے, اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب کا شرعی, قرآنی اور دینی وظیفہ ہے. اس کے لیے کسی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مظلومین عالم, بالخصوص ایران اسلامی, لبنان اور غزہ اور فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ, اور خداوند تبارک و تعالی ان مجاہدین کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائے, اور ان ظالمین کو پروردگارہ ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, اور ان کے ساتھ ملے ہوئے منافقوں کے شر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما, انہیں غیرت و حمیت عطا فرما, انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم کی حفاظت فرما. خداوندہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.